ذوالحج کی 9 تاریخ 1494 ہجری اور عربی کی 26 تاریخ کی 26 1900 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أرقناه نعماء بعد ضراء مست بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إن فخور الفخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به وضائق به پڑھیں گے بھی نہیں وضائق به صدعك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل أم يقولون تراه قل فأتوا بعشر صور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم قل فأتوا بعشر صور مثله مفتريات
ارے بھائی ذرا آواز تھوڑی بڑھا دیجیے کوشش کیجیے
مفتريات وادعوا من استطعتم من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكتب من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد نہیں تال 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 سے کیجیے اشہاد تال پڑھنے میں با پڑھنے میں جیم پڑھنے میں قاف پڑھنے میں قا پڑھنے میں زبان مخرج آواز مخرج میں لوٹ جاتی ہے اشہاد اگر پڑھتے اشہاد تو حرف کی صفت ادا نہیں ہوئی ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون دون عن سبيل الله الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون صدق الله العظيم تو ان شاء اللہ پورے کریں گے چونکہ وقت تلاوت سے زیادہ ہو گیا آج اوپر کی جو بحث تھی جو گفتگو تھی وہ یہ تھی کہ اگر ہم ان کے اوپر سے عذاب کو تھوڑا ڈیلے کر دے رہے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ خالی ایسے ہی یہ جو بھبکی تھی جو بار بار دی جا رہی تھی ارے سب ڈرانے کے لیے کہا کرتے ہیں لیکن قرآن نے ان کے ان نظریے اس نظریے کی بھرپور تردید اور مذمت کر دی ولئن اخرنا عنهم العذاب الى امة معدودة ليقولن ما يحبسون فلا يوم ياتهم ليس مصروفا عنهم تو یاد کر لو کہ ابھی جو ڈیلے ہو رہا ہے یہ ایسا نہیں کہ آئے گا ہی نہیں جب آئے گا نا تو چکی کے پاٹ کی طرح سے پیس کر کے رکھ دے گا تم کو ہے نا ہاں یحوق کو پیس دینا اچھا صاحب یہاں سے اس آیت کریمہ آیت نمبر 9 سے بڑا انوکھا انوائرمنٹ ہے گفتگو کا انداز جو قرآن پاک کا بڑا انوکھا سا ہو گیا ہے
طریقہ یہ ہے انسان کا، اس کا نیچر ہے کہ اگر اس کو اللہ جل شانہ اپنے فضل اور احسان سے نعمتیں دیتا ہے تو وہ نعمتوں کے پانے کے بعد آوارہ گردی کرنا شروع کر دیتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ تو میں کما کر کے لا رہا ہوں، یہ نہیں سوچتا کہ رب کریم کی عطا ہے نا؟ حالانکہ اس کو سوچنا چاہیے کہ نہیں میں کیا ہوں، میں تو خالی ایک ذریعہ ہوں، بس اس ذریعہ کے وجہ سے رب کریم مجھے دے رہا ہے، ورنہ بھائی آپ دیکھ لیں کہ کماتے سبھی ہیں، کوئی زیادہ پاتا ہے کوئی کم نہیں پاتا ہے، اگر کمائی ہی دراصل جسے آپ سورس آف انکم بولتے ہیں، اگر کمائی ہی دراصل سب کچھ ہوتی تو ایک آدمی آٹھ گھنٹہ سروس کر کے جاب کر کے آتا ہے تو اس کی سیلری ہے نا 756 تقریباً 400 450 اتنی بنتی ہے، اور دوسرا صاحب وہی آٹھ گھنٹہ پر ڈے کام کرتا ہے لیکن اس کی سیلری 3000 ہفتہ ہو جاتی ہے، اور ایک ایسا شخص بھی ہے جس کی سیلری ہفتے بھر کی بہت مشکل سے 150 بنتی ہے، تو اگر ذریعہ آمدنی اور انتھک کوشش ہی نعمتوں کے حصول کا ذریعہ ہوتی تو آدمی میں اتنا ڈفرنس کیوں ہے؟ نہیں ہونا چاہیے، نہیں یہ کچھ نہیں ہے، اللہ دیتا ہے، جس کی جتنی روزی مقرر کر رکھی اتنا دیتا ہے نا؟ آدمی کو اس پر پھول نہیں جانا چاہیے کہ میں کما کر کے لاتا ہوں، میں کھلاتا ہوں، یہ میں جو ہے بڑا خوفناک ہے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، اگر ہم نے کسی انسان کو اپنی رحمت چکھا دی، مزے مار لیے اس نے، تم نزعنا منہ، پھر ہم نے اس سے چھین لیا، سلب کر لیا، نزع کر، تو کیا ہے؟ انہ لیوسن کفور، وہ نا امید ہو کر کے کفرانے نعمت کرنا شروع کر دیتا ہے نا، کفرانے نعمت کرنا شروع کر دیتا ہے، تو معاف کیجئے گا، یہ خالص زمانے کے کافروں کے لیے بات نہیں ہے، آج بھی ہے اور ہم ہی لوگوں میں ہے، ایسی بات نہیں کہ کسی غیر کے بارے میں، ہم ہی لوگوں میں ہے، آپ دیکھو کیا بتاؤں، یعنی چند روز پہلے، ایک ہفتہ ہوا ہوگا، ایک صاحب کا فون آیا، میں نے کہا بات کیا ہے بھائی، بہت کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے، آتے واتے نہیں، آپ بہت کم کر دیا مسجد میں آنا، کہنے لگا آپ صاحب کیا بتاؤں، کچھ بات سمجھ نہیں آ رہی، میں نے کہا ہوا کیا بھائی، بات سمجھ نہیں آ رہی، کہنے لگے کہ ایسی آزمائش میں پڑ گیا ہوں، جتنا کرتا ہوں سب جیسے اسٹک ہو جا رہا ہے، ابھی ایک بہت بڑی پیمنٹ آنے والی تھی وہ بھی نہیں آئی، اور تقریباً 6 مہینے سے میرا ایسا لاس جا رہا ہے، اس کا کوئی نہیں ہے نا، انہوں نے سمجھا کہ شاید رک گئی ہے، اگر یہ ہوتا کہ روک دی گئی ہے، پر سمجھ آ رہا ہے، رک گئی ہے کہ روک دی گئی ہے، تو رک جانے کا معاملہ اور ہے، روک دیے جانے کا معاملہ اور ہے، اب یہ ہے کہ صاحب کیوں روک دی گئی ہے، اس کو ذہن کے اندر ہمیشہ رکھیے گا کہ جب بندے کا گناہ بڑھتا ہے تو روزی تنگ کر دی جاتی ہے، یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا، جب بندے کا گناہ بڑھتا ہے تو روزی تنگ کر دی جاتی ہے، یہ لیکن یہ مسلمانوں کے لیے یاد رکھیے، کافروں کے لیے نہیں، یہ کس کے لیے ہے؟ مسلمانوں کے، کافروں کے لیے، کافروں کے لیے جو کچھ دینا یہی دے، یہ آگے آیت کریمہ میں ہے، بالکل بالکل بالکل، ہاں بائک کے لیے بھی ہوتا ہے، مراتی پڑھتے ہیں، لیکن جب فرق ہے دونوں میں، ایک وہ کہ جس نے گناہ کیا اس کی روزی بھی تنگ کر دی گئی، اور ایک وہ جس نے بہت عبادت کیا اس کی روزی بھی تنگ کر دی گئی، شاید اس سے پہلے میں نے واقعہ سنایا تھا دو بھائیوں کا، دونوں گئے شکار کھیلنے کے لیے، ایک بڑا پاپی سیاہ کار گنہگار تھا، اس نے جال ڈالا دریا میں، فوراً مچھلیاں بڑی بڑی پھنسیاں نکال لی، خوب جم کر کے اس نے شکار کھیلا، اور دوسرا بےچارا صبح سے لے کے شام تک بیٹھا رہا, اس کے کانٹے میں ایک مچھلی کٹی, بڑا مایوس ہوا. حضرت مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں آیا, کوزوب بات سوچنے جا رہی, کہا نالائق کیا چاہتا ہے, تجھ کو وہی مل جائے جو اس کو ملا ہے. کہا لاجک کو سمجھائیے. کہا لاجک یہ ہے کہ اس نے دنیا میں لے لیا, تیرے لیے آخرت میں رکھ دیا گیا, یہ لاجک اس کی. تو کہا تب میں راضی ہوں. کہا تب میں راضی ہوں, اور حق یہ ہے کہ رب کریم وہ حوصلہ اور صبر عطا فرمائے کہ دنیا تنگ کر کے اگر آخرت عطا فرما دے تو بے پناہ اس کا احسان ہے, بے پناہ احسان. تو کیا انسان کی خصلت کیا ہے کہ جہاں ذرا سی تنگی ہوئی تو پھر شکایتوں کا منہ کھولنا شروع کر دیتا ہے, اور بعض ناہنجار تو ایسے دریدہ ذہن ہوتے ہیں معاذ اللہ رب العالمین کہ سیدھے اللہ جل شانہ کی ذات پاک پر اٹیک کرنا شروع کر دیتے ہیں. کیا مجھے کو آزمانا تھا, ایسے کہتے ہیں, کیا مجھے کو آزمانا تھا, کیا میں ہی رہ گیا تھا, کیا اس کے ہاں میرے بار روزی کم ہو گئی ہے. یہ سب کفریہ جملے ہوئے, سب کفریہ جملے. اگر کسی شخص نے کہہ دیا کیا میرے ہی لیے اس کی روزی کم ہو گئی تھی, یہ کفر ہے, یہ کفر ہے. وہ خالق ہے, مالک ہے یار, جو چاہے جس کو چاہے دے دے, ہے نا. پہلے اپنی کرنی تو دیکھو, کرنی بھی میرے سوال کا جملہ سمجھ رہے ہیں نا, پہلے اپنی کرنی اور کرتوت تو دیکھو, عمل تو دیکھو, عمل ہے بھی کہ نہیں ہے نا. برف گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر, تو یہ برف جو مسلمانوں پر گر رہی تو اس کی تو کوئی وجہ بھی تو ہوگی, یہ نہیں کفران نعمت نہیں ہونا چاہیے. وہ آزمائش ہے, بندے کو صبر کرنا چاہیے. آگے آیت کریمہ آ رہی ہے. اچھا صاحب, پھر دسویں آیت کریمہ میں ایک اور مفہوم اسی طرح کا, وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمًا بَعْدَ ضَرًّا مَسَّتْهُ, جسٹ اس کے اپوزٹ مفہوم ہے یہ. اور اگر ہم اسے نعمت چکھا دیں, کب, باب ابرا مست ہوں, اس کے بعد کہ اس کو پریشانی لاحق ہو چکی تھی, اس نے پریشانیاں جھیل لی تھی, اور جھیلنے کے بعد پھر اس کے دن بدل گئے, لَيَقُولَنَّ رَحْبَ السَّيَّادُ عَنِّي, تو کہے گا کہ برائیاں مجھ سے دور ہو گئیں, اِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُور, اور وہ بڑے فرح و فخور والا ہوگا. فرح اور فخور دو عربی کے ورڈس ہیں, اس کا ترجمہ دونوں بھی کیا جا سکتا ہے, یعنی وہ خوش بھی ہوگا اور فخر بھی کرے گا. اور ایک ترجمہ اس کا یہ بھی ہے کہ پھر وہ مغرور و سرکش ہوتے ہوئے کہتا ہے کہ دیکھو پھر میں نے حاصل تو کر لیا. یہ تنگی آئی, پھر رب کریم نے اس کی تنگی کو دور کر دیا, تو اس نے کیا کہا, کیا بتاؤں یار, بزنس ٹوٹ گیا تھا مگر بڑی اسٹرگلنگ کی ہے بھائی, بڑی تگو دو کی ہے, بڑی اسٹرگلنگ کی ہے, بڑی جدوجہد کی ہے, چوبیس گھنٹے میں نے کام کیا تب جا کر کے اسٹرکچر کھڑا ہوا ہے. تیرے تگو دو سے کچھ ہوا ہے؟ کچھ نہیں ہوا ہے. کس نے دیا ہے؟ وہی دیتا ہے جو ماں کے پیٹ میں بچے کو روزی پہنچاتا ہے, وہی زمین پر چلنے والے کیڑے مکوڑوں کو بھی دیتا ہے, اور وہی دو پیر والے انسان کو بھی دیتا ہے. اسی کا کام نہیں صاحب, فخر نہیں کرنا ہے, فخر تو کرو مگر غرور نہیں کرنا ہے. کبھی غرور نہ کرنا اللہ کی نعمتوں کے مقابلے میں, جہاں غرور کرو گے نعمتیں فوراً سلب کر دی جاتی ہیں. طریقہ یہ ہے کہ جب اس نے دیا ہے تو اور زیادہ اس کے سامنے صبر اور بردباری کرو, اور جھک جاؤ, اور تواضع اختیار کرو, اس لیے کہ پھلدار درخت کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ جس ڈالی میں پھل ہوتے ہیں وہ جھکی ہوئی ہوتی ہے. اب جسے پھل ہی نہیں لگے گا وہ کیا جھکے گی, امریکن درخت جو ہوتے ہیں کہاں جھکتے ہیں وہ کہ جھکتے ہیں, میرے گھر کے سامنے مگر نہیں جھکتا ہے وہ. لیکن اگر سبحان اللہ جہاں پھلائے جالی جھک جائے گی. تو پتا چلا کہ انسان کی سرشت یہ ہونی چاہیے کہ جب نہ ملے تو صبر کرے, شکایت نہ کرے, اور جب مل جائے تو شکر کرے, کفر نہ کرے, غرور نہ کرے, ہے نا. ابھی تشریح تو چل رہی ہے لیکن ابھی اس کا انطباق بتلاؤں گا کہ کہنا کیا چاہتے ہیں. الا الذین صبروا وعملوا الصالحات, ہاں مگر کون ایسے لوگ ہیں جو وہ دونوں حرکتیں نہیں کرتے جو ابھی بیان کی گئی ہیں، مگر وہ جن لوگوں نے صبر کیا اور اچھا کام کر گزرے تو یہی وہ لوگ ہیں جن کی بخشش بھی ہے، ان کے لیے بڑا اجر و ثواب بھی ہے۔ اب آئیے جس ماحول میں یہ تمام آیتیں اتری ہیں اس کو بھی دیکھیں آپ۔ مکہ مکرمہ کا ماحول ہے، ایک طرف مکہ مکرمہ کے وہ سرغنہ بڑے بڑے روسا کفار و مشرکین کہ جو اپنی اولاد پر اپنی دولت پر اس قدر غرور کیا کرتے تھے کہ اللہ اکبر، اتنا غرور کرتے تھے، اور دوسری طرف ایمان لانے والے کون لوگ ہیں بتا دیجیے، بلال حبشی، ابو ذر غفاری ہیں، یہ غلام، یہ غریب لوگ جن کے بدن پر پھٹے کپڑے، کئی دن سے غسل نہیں کیا ہے نا۔ مکہ مکرمہ کے کچھ لوگ آئے اور حضور سے شکایت کی کہ ایسا ہے کہ ہم آتے ہیں آپ کے پاس بیٹھ کر کے کچھ سیکھنا چاہتے ہیں، کچھ باتیں کرتے ہیں، مگر یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا، اسمیل آتی ہے، بو آتی ہے، ان کو آپ دور کر دیا کیجیے ہم سے۔ اللہ اکبر، رب کریم نے فرمایا میرے بابو کبھی ان کو دور نہ کیجیے گا آپ سے۔ اور وہ مولانا عبد القادری نے جو واقعہ سنایا تھا نا کہ رسول کریم کہیں تشریف لائے، لا رہے تھے، اور اس کے بعد جہاد سے ایک جگہ پڑاؤ کیا، حضور کے خچر نے پیشاب کرنی شروع کر دی۔ مدینہ منورہ کا سب سے بڑا منافق ابن وبئی، اس نے اٹھائی دستی اور اس کے بعد ناک پر لگا دیا، بدبو آ رہی۔ ایک صحابی آگے بڑھے اور کہا کہ خبیث، بدبو آ رہی ہے، رسول کریم کے خچر کا پیشاب تجھ سے زیادہ خوشبو دیتا ہے، کیا سمجھا آپ لوگ، کیا سمجھا آپ لوگ، یہ کوئی اعتراض کی گنجائش نہیں ہے۔ ذوقی میں نشاناشی بخدا تانا چشی، جب تک اس شراب کو نہیں پیو گے اس کا ذائقہ جان ہی نہیں سکتے ہو، شرط یہ کہ پہلے شراب کو پیو، شراب عشق، شراب واسطہ۔ وہ صحابی کی نگاہ سے پوچھو کہ انہوں نے کیوں کہا تھا، کیا بات سن جائے گی، اس صحابی کی نگاہ سے پوچھو، معلوم یہ ہوا کہ سبحان اللہ رب العالمین، غربت و افلاس کے بارے میں ضرور تھے مگر اسلام اتنا مستحکم ان کا تھا، اتنا مضبوط تھا اس کا کوئی حد۔ تو قرآن نے کیا کہہ دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو صبر کرنے والے ہیں، اچھا عمل کرنے والے ہیں، اور یہ سرمایہ دار طبقہ اگرچہ بڑا ریچسٹ ہے نا، بہت دھنی ہے، غنی ہے، مالدار ہے، مگر اس غریب کے مقابل میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اس بنیاد پر یہ نا صبرا ہے، یہ نا شکرا ہے، یہ کفر کرتا ہے، نعمتیں ختم ہوتی ہیں تو اللہ کی جانب الزامات لگانا شروع کر دیتا ہے، مگر یہ غریب صحابہ ان کی صورت یہ کہ اللہ اکبر، ملا تو شکر اور نہ ملا تو سبج ہوا۔ شیخ فرید الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب تذکرۃ الاولیاء کے اندر لکھا بڑی پیاری بات صبر اور شکر کے تعلق سے۔ اس زمانے میں صوفیوں کا جب جہاں اجتماع ہوتا تھا تو بس معرفت کی باتیں ہوتی تھیں، تو بیٹھے ہوئے کچھ معرفت کی باتیں چل رہی تھیں تو کسی شخص نے کہا کہ بھائی ذرا صبر اور شکر کی تعریف کیجیے آپ۔ ایک صاحب نے کہا کہ شکر یہ ہے کہ نعمت ملے تو شکر کیا جائے، اور صبر یہ ہے کہ نعمت نہ ملے تو صبر کیا جائے۔ کچھ لوگوں نے پسند کیا، لیکن ایک اس میں اہل اللہ تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ تعریف مجھے پسند نہیں آتی۔ تو کہا تب کیا ہے، کہا شکر یہ ہے کہ نعمت نہ ملے جب بھی اس کو یاد کرو، اور صبر یہ ہے کہ ہر حال میں اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، ہر حال میں اس کے ماننا چاہیے۔ تو لوگوں نے اس کو بہت پسند کیا، اور حق یہی ہے، حق یہ تو علماء فرماتے ہیں کہ شکر بولا ہی جاتا ہے نعمت کے مقابلے میں، لیکن وہ معرفت کے دفاتر ہیں، اس میں دنیا دار مولویوں کی گنجائش کہاں ہو سکتی ہے نا۔ یہ سرکار فرماتے ہیں، عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدا الاسلام غریبا وسیعود کما بدا فطوب للغرباء، اسلام غریبوں میں شروع ہوا، اور عنقریب قیامت غریبوں میں سمٹ آئے گا. تو غریبوں کے لیے خوشخبری ہے، بشارت ہے نا. اس لیے کہ غریب اگر ریئلی وہ غریب ہے، یہ تو آج کل میں کیا بتاؤں، ہندوستان کی تو کچھ ایسی کیفیات ہے کہ آج کا غریب ہی بڑے بڑے امیروں کا منہ مار لیتا ہے. کلکتہ میں بھیک مانگنے کا ایک باقاعدہ پیشہ ہے، بزنس ہے، باقاعدہ بزنس بھیک مانگنے کا. کراچی بھی ہو سکتا ہے، وہاں شب برات کے موقع پر اور شب قدر کے موقع پر، شب برات پہ چونکہ لوگ جاتے ہیں قبرستان میں نا، یقین کیجئے آپ کے روڈوں کے اوپر جو آپ لائن دیکھ رہے ہیں شیخ کی بھی تکلیف ہوتی ہے نا. اور اس کے بعد وہ کشکول گدائی پھیلائے بیٹھے رہتے ہیں اور صاحب خوب سمیٹتے ہیں سمیٹتے ہیں سمیٹتے ہیں سمیٹتے ہیں. ایک شخص نے اپنے گھر پہ خط لکھا کہ بابو کیا بتائیں، اس سال انکم کم ہوئی ہے. کیا سمجھا، اس سال انکم کم ہوئی ہے. اور اس کے ساتھ کوٹھی تو بھی مانگ رہا تھا، بچے اچھے خاصے پڑھے پڑھائے لکھے تھے، اچھی خاصی سروس کر رہے تھے، بھیک مانگ رہا تھا. بچوں نے کہا کہ آپ بجان اب تو چھوڑ دیجئے بیٹا، کسی تم لوگوں کو پڑھایا ہے تو اپنا پیشہ کوئی چھوڑتا ہے. انٹرنیشنل فقیر، اللہ اکبر. بلا تو اب کیا ہے کہ قرآن مقدس نے نظریات واضح کر دیے کہ معاملہ اس کا نہیں ہے، معاملہ اس کا ہے کہ کون کس حد تک رب کریم کے احکام کی اتباع کرتا ہے. فلان لکتار اقبال ما یوحا الیک بائکم بھی، تو کیا جو وہی تمہاری طرف ہوتی ہے اس میں سے کچھ تم چھوڑ دو گے اور اس پر دل تنگ ہوگے. ان یقول لولا انزل علیہ کنز او جاء معه ملک، اس بنا پر کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی خزانہ کیوں نہیں اترا، یا ان کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا. انما انت نذیر واللہ علی کل شیء وکیل، اے رسول آپ تو خالی نذیر ہیں، ڈر سنانے والے ہیں، اور اللہ ہی ہر چیز پر قادر اور رسول وہی ہر چیز کا محافظ ہے. اس آیت کریمہ کے تعلق سے بیان فرمایا گیا ہے کہ کفار مکہ میں ایک شخص تھا، اس کا نام تھا عبید اللہ عبداللہ ابن امیہ مخزومی. تو جیسے آج کل یہاں چاند کے تعلق سے بڑے، یعنی عید کے تعلق سے بڑے عجیب عجیب سوال کرتے ہیں نا، تو اسی حضور کے پاس آ کر عجیب سوال کیا اس نے. اس نے کہا یہ کہ اگر آپ سچے رسول ہیں اور آپ یہ جانتے ہیں اور آپ کا قول یہ ہے کہ آپ کا رب ہر چیز پر قادر ہے، تو اس نے آپ کے ساتھ خزانہ کیوں نہیں اتار دیا، اور کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتار دیا کہ وہ فرشتہ آ کر کے بتاتا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں. عجب سی بات ہے. یعنی ذرا سوچئے، مارے گھٹا پھوٹے سر، تو رب قریب نے ارشاد فرما دیا. میرے حبیب یہ جو کہہ رہے ہیں نا، یہ ہرزہ سرائی تو ہوتی ہی رہے گی، آلہ گوئی تو ان کا شیوا ہے. ان کی باتوں کو سن کر کے آپ دل نہ چھوٹا کیجیے کہ آپ کے کار نبوت اور کار تبلیغ و دعوت و ارشاد میں کوئی کمی پیدا ہو جائے. نہیں، جس کا جو کام ہے وہ کرے گا. کتے کا کام ہے بھوکنا، اور مسافر کا کام ہے راستہ پکڑ کے اپنے راستے پہ چلا جانا. یہ بھوک رہے ہیں، یہ طریق طرح طرح کے الزامات آپ پر دے رہے ہیں، اس سے آپ کا دل چھوٹا نہیں ہو. انما انت نذیر، انما انت منذر، جگہ جگہ آیا ہوا ہے. آپ کا کام کیا ہے؟ آپ ان کو رب کی طرف سے جو احکام آپ کے سپرد کیے گئے بس وہ سناتے رہیے، ان کو ڈرائیے، اگر نہیں مانو گے تو عذاب آئے گا، مرنے کے بعد حشر ہوگا، اٹھائے جاؤ گے، حساب و کتاب ہوگا، ایک ایک ذرے کا تمہاں تم سے حساب لیا جائے گا. اگر تم نے اپنی زندگی کے اندر اچھے کام اچھی چیزیں کی ہیں فبیا، ورنہ جو تمہارا انجام ہوگا جہنم میں ہمیشہ جلائے جاؤ گے. آپ کا کام یہ ہے دعوت ارشاد بس. اور واللہ علی کل شیء وکیل، ان کے انکار کر دینے سے کہ چونکہ آپ کے ساتھ خزانہ نہیں اترا، کوئی فرشتہ آپ کے ساتھ آپ کی گواہی نہیں دے رہا ہے، تو ان کے کہنے کا مطلب یہ کہ جب ایسا نہیں ہوا تو بھی آپ کا رب قادر بھی نہیں ہے. ان کے کہنے سے کہ آپ کے رب کی قدرت ختم ہو جائے گی کیا؟ کبھی سوال ہی نہیں پیدا ہوگا. بھائی اگر اندھا اگر سورج کو نہیں دیکھ پا رہا ہے تو کیا اس سے لازم آتا ہے کہ سورج چمکا ہی نہیں، سورج نکلا ہی نہیں؟ شیخ طالبان بڑی کاری بات کہتے ہیں کہ گر نبیر برو شپرا چشم چشمے یا تاب راتی گنا چمگادڑ اگر دن کے وقت اپنی آنکھ کھول کے سورج کو نہ دیکھ سکے تو اس میں سورج کی کیا غلطی ہے بھائی؟ سورج تو اسی تاباری کے ساتھ چمک رہا ہے. تو آپ کا رب اسی طرح قادر، اسی طرح محافظ، اسی طرح مختار، اسی طرح آقا، مالک، مولا، سب کچھ ہے. اس کے انکار کرنے سے اس کی قدرت کم نہیں ہو سکتی ہے. بالکل سیم جو آج کل مسئلہ چل رہا ہے، ان حضرات کے انکار کرنے سے شریعت کا مسئلہ بدل نہیں آ سکتا ہے، ان حضرات کے انکار کر دینے سے قرآن و حدیث کے اندر چینجنگ نہیں ہو سکتی ہے. رب کا قانون اپنی جگہ ویسے ہی ہے، ویسے ہی رہے. بات سمجھ آ رہی؟ اچھا صاحب، الزام تھا نا حضور کے اوپر یہ قرآن، یہ ان کے دوست احباب نا ان کو چونکہ وہ لکھ لکھ کر کے دے دیتے ہیں، یہی لوگوں کو سنا دیا کرتے ہیں. اور وہ پرانی کتابوں سے کلیکٹڈ ہے، یہ جو آسمانی کتابیں تھیں اسی سے کچھ نہ کچھ ادھر سے ادھر ہیرا پھیری کر لیتے ہیں. یہ اللہ کا کلام تھوڑی ہے، یہ تو ان کی باتیں سب، یہ ان کے ورڈز ہیں. اب اندازہ لگائیں کہ قرآن پاک نے اس نظریے کی تردید کئی جگہ پر کئی انوکھے انداز میں کی ہے، گیارہویں پارے میں کی ہے، یہاں بھی کر رہا ہے. کیا یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اسے جی سے بنا لیا، یعنی اپنی طرف سے قرآن کو بنا لیا ہے؟ اللہ اکبر، قل فأتوا بعشر سور مثلہ، تم کہہ دو کہ اگر رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مخبر صادق نے اپنی طرف سے بنا لیا ہے تو زیادہ نہیں صرف دس سورتیں اس کے برابر بنا کے لے آؤ، بس اس جیسی، اس جیسی دس سورتیں. یہ کس کے کہا جا رہا ہے؟ ذرا کمپیرنگ کریں. ایک طرف ایسی ذات ہے جس کو امی کہا جاتا ہے، ہے نا، النبی الامی، حضور کا سب سے بڑا معجزہ ہے. النبی الامی، حضور کا امی ہونا عظیم ترین معجزہ ہے، یقین کیجئے گا. میرا خود اپنا ایک شعر ہے، ایک امی کی نظر کا معجزہ تو دیکھیے سارا عالم علم اور حکمت کا مخزن ہو گیا. ایک امی کی نظر کا معجزہ تو دیکھیے سارا عالم علم اور حکمت کا مخزن ہو گیا. امی تھے، نہ کہیں پڑھے تھے نہ کسی نے پڑھایا تھا. اور دوسری طرف عرب کے وہ مشہور ترین فصیح و بلیغ شعرا جن کی زبانوں کا طوطی بولتا تھا، ہے نا، زبانوں کا طوطی بولنا اردو کا محاورہ ہے، کچھ بچے شاید نہ سمجھ پائے، دے آر ویری ویری فیمس، طوطی بولتا تھا. ایسی صورت میں ان کو چاہیے تھا کہ قلم اٹھاتے اور کہتے کہ ہاتھ کنگن کو فارسی کیا ہے، پڑھے لکھے کو فارسی کیا ہے، بس بیٹھ جائیے ہم ابھی لکھے دے رہے ہیں دس سورت. لیکن ایک دو بار کی بات نہیں، یہ قرآن کا انداز یہ بول رہا ہے کہ قرآن نے یہ چیلنج بار بار کیا ہے اور کئی سال کرتا رہا. 23 سال کے اس عرصے میں جب سے قرآن کی نزول کی شروعات ہوئی، جب قرآن مقدس کی نزول کی انتہا ہو گئی، ختم ہو گیا قرآن کو اترنا، اس بیچ میں 23 سال کے عرصے میں ایک دو بار نہیں کئی بار قرآن نے چیلنج کیا ہے، مگر بقول سید اعلی حضرت تیرے آگے ہیں یوں دبے لچے، فصحا عرب کے پڑے پڑے. یا رسول اللہ، تیرے آگے ہیں یوں دبے لچے، فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان ہی نہیں بلکہ جسم میں جان ہی، زندہ ہی نہیں کھلائیں. اگر زندہ ہوتے تو زبان حرکت کرتی، کوئی جانے منہ میں زبان ہی، ایسا لگتا ہے کہ منہ میں زبان نہیں، انکار کر دیا، نہیں بلکہ جسم میں جان ہی، زندہ ہی نہیں ہے. جواب دینے کی حیثیت ہی ان کی نہیں ہے نا. یہاں پہ قرآن مقدس نے 10 سورت کے تعلق سے گفتگو کی ہے کہ تم 10 سورتیں بنا کے لے آؤ، پہلے پارے میں اور 11ویں پارے میں، سورہ یونس شریف کے اندر، سورہ بقرہ شریف کے اندر. قرآن نے کیا کہا تھا؟ فأتوا بسورة من مثلہ، صرف ایک سورت بنا کے لاؤ. معلوم یہ ہوا کہ یہ آیت کریمہ ان آیات کے پہلے اتری ہے. کیا آیت کریمہ ان آیات کے پہلے اتری ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ چیلنج جب کرتا ہے کوئی آدمی نا، تو پہلے اکثر بولتا ہے، پھر اترتا ہے آہستہ آہستہ تعجب کی طرف. دس بنا کے دکھلا دو, نہیں بنا سکے. اچھا تو پانچ ہی کر کے دکھلا دو, نہیں کر سکے. اچھا تین ہی کر کے دکھلا دو, نہیں کر سکے. اچھا تو ایک ہی صورت بنا کے دکھلا دو, اب وہ بھی نہیں کر سکے, وہ بھی نہیں کر سکے, ہے نا. بات اگر صرف صورت بنانے کی ہوتی بھائی تو کوئی بنا سکتا تھا, مگر قرآن کا جو اسلوب اور قرآن کی جو اندر ذخیرہ ہے, خزانہ ہے, وہ کیسے لا سکتے تھے. ایک طرف قرآن فصاحت و بلاغت و بیان کے اعتبار سے گفتگو کرتا ہے کہ زبانی حیثیت سے ایز اے لٹریری اس کے اندر کسی طرح کی کوئی کمی نہیں ہے, اور دوسری طرف اس کے اندر ایسے گہرے معانی ہوتے ہیں کہ سمندر کو کوزے میں سمو دیا گیا ہے, اور تیسری طرف نہ صرف ایک موضوع ایک سبجیکٹ کے اوپر ایک ٹاپک کے اوپر گفتگو کرتا ہے, بلکہ آج تک جتنے لوگوں نے اس سے ڈوب کر کے جو موضوعات نکالے ہیں وہ کئی سو تک پہنچ گئے ہیں, کئی سو موضوعات تک پہنچ گئے ہیں, ہزارہ موضوعات قرآن مقدس کے قرآن مقدس کے اندر ٹاپکس اس کے اندر اللہ نے رکھے ہوئے ہیں. اور آرٹیکل جب کوئی لکھتا ہے نا تو صرف اس کا ایک موضوع ہوتا ہے بس, کیا سمجھا آپ لوگوں نے. آرٹیکل جب بھی کوئی لکھے گا نا تو اس کا صرف ایک موضوع ہوتا ہے, ایک ٹاپک ہوتا ہے. اگر اس نے اپنے اس ٹاپک کے اندر کوئی اور موضوع کو سمونے کی کوشش کی تو بحیثیت نقد و جرم اس کو رد کر دیا جائے گا. اس لیے کہ اس رائٹر کے اندر ایسی قوت گرفت نہیں ہے کہ اپنے قلم اور موضوع کو سنبھال سکتا, اس نے خلط ملط کر دیا ہے مباحث کو, لہذا وہ موضوع ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے. تھیسس جو جمع کی جاتی ہے نا پی ایچ ڈی وغیرہ کی, اس میں یہ سب چیزوں کو دیکھا جاتا ہے. اور قرآن ایک بات بولتا ہے اور اس گہرائی میں گہرائی میں ڈوبتے چلے جاؤ تو اللہ اکبر اللہ اکبر, زمین و آسمان کی ساری وسعتیں سمٹی ہوئی محسوس ہونے لگتی ہیں. تو یہ کہاں سے لاتے وہ نہیں لا سکتے تھے. تو قرآن نے کہہ دیا کہ اگر تمہیں اس بات کا دعویٰ ہے کہ معاذ اللہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کو خود بنا کر کے پیش کرتے ہیں تو دس سورت بنا کر کے لے آؤ. اچھا وَدَعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ, تم نہیں بنا سکتے ہو نا. دیکھیں ایک ہی آیت میں دو چیزوں کی بات, دو چیزوں کا ثبوت ہے. ایک تو قرآن کی حقانیت بیان ہو رہی ہے, دوسری طرف توحید کا درس دیا جا رہا ہے. وَدَعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ, اچھا اگر تم اکیلے نہیں کر سکتے ہو تو ایسا کرو اللہ کے علاوہ تم جن کو پوجتے ہو نا, جن کی ورشپ کرتے ہو, ان کو بھی اپنے ساتھ ملا دو. کہ اے لات, اے عزا, اے حبل, یہوس, یعو, نصر, یہ سارے کے سارے بت, یہ مکہ مکرمہ کے کعبۃ اللہ المشرفہ کے اندر رکھے ہوئے 360 بت, تم سب بھی چلے آؤ اور ذرا سا ہماری ہیلپ کر دو تاکہ ایک آیت بنا لے. میں نہیں کر سکے صاحب, ان کن تم صادقین, اگر تم سچے ہو کیسے کر سکتے. کلام ربانی ہے, اسی لیے جب قرآن پاک پڑھا کیجیے تو قرآن کو اگر یہ سمجھ کے پڑھیں گے نا کہ اللہ کا کلام ہے تو لذت بڑھ جائے گی, یقین کر لیجیے لذت بڑھ جائے گی. اس سے پہلے میں نے بتایا نا کہ جب بھی قرآن پڑھا کیجیے تو اس تصور کے ساتھ کہ آپ اللہ سے گفتگو کر رہے ہیں, بات کر رہے ہیں, محبوب سے بات کرنے میں کتنی لذت ملتی ہے. اور اگر رب کریم سے گفتگو کی لذت کسی کو مل جائے تو پھر کیا کہنا ہے. حضرت موسیٰ سے پوچھ لیجیے, حضرت موسیٰ سے پوچھ لیجیے انہوں نے کیوں کہا تھا یا رسول اللہ اور جائیے ابھی, اور جائیے ابھی, اور جائیے ابھی, ہے نا. وہ لذت کلام جو حضرت حضور کی زبان اقدس سے نکل رہی تھی رب کریم کی بارگاہ کرم میں حاضری کے بعد, اس لذت کلام سے اتنی ان کو اتنا کیف مل رہا تھا کہ وہ مست تھے ایک دم, اور جائیے ابھی, اور جائیے ابھی. ارے نہیں اب پانچ ہی تو رہ گئی ہے, نہیں ابھی مطلب اور چلے جائیے, ہے نا. یہ ہے لذت کلام جس کو مل گئی ہے اس سے پوچھیے آپ. یہ تھا ایک دعویٰ آیت کریمہ میں, یہ ایک دعویٰ تھا. اب اس دعوے کے بعد قرآن کی حقانیت کی دلیل بھی اگلی آیت میں قرآن دی گیا, فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ. تو ایسا ہے کہ اے مسلمانوں, اگر وہ تمہاری اس بات کا جواب نہ دے سکیں. کس بات کا؟ کہ قرآن اگر اللہ کا کلام نہیں ہے تو اس کی طرح سے تم کوئی 10 سورت بنا کر کے لے آؤ, اگر لائے تو پھر دیکھو, اگر نہیں لائے تو پھر سمجھ لو کہ اپنے قول کے اعتبار سے جھوٹے ہیں اور قرآن اپنے قول کے اعتبار سے سچا ہے. دیکھیے دلیل کا طریقہ, ایک دلیل دے کر کے جو مقابل ہے اس کا رد بھی کیا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جو حق تھا اس کا ثبوت بھی پیش کیا جا رہا ہے. کیا ہے؟ کہ اگر یہ نہیں لا رہے ہیں تو پتہ چلا کہ وہ جھوٹے ہیں, اور ان کا جھوٹ جہاں ثابت ہوا وہیں یہ بھی تو ثابت ہو گیا کہ کلام اللہ کا ہے. یہ بھی ثابت ہوا نا کہ کلام کس کا ہے؟ یہ اللہ کا ہے. تو قرآن نے کہہ دیا کہ اگر وہ نہ کر سکے ایسا تو تم جان لو کہ انما انزل بعلم اللہ, کہ یہ اللہ کے علم سے اترا ہوا ہے, رب کریم نے اس کو اتارا ہے. وَاللہ الہ الا ہو, اور اس کے علاوہ کوئی معبود بھی نہیں ہے. فہل انتم مسلمون, تو کیا اب تم مانو گے؟ اے کافروں, اپنی دعوے اور دلیل میں شکست کھانے کے بعد تم مانو گے؟ مگر اب بھی نہیں مانے, اب بھی وہی ہے کہ صاحب 3 2 6 ہی ہوتا ہے, اب بھی نہیں مانے. بات ختم ہو گئی یہاں, یہ چیپٹر کلوز. اب ایک اور بات قرآن بیان کر رہا ہے, یہ درس ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنا مطبہ نظر فقط دنیا ہی رکھتے ہیں. بس ہے کچھ لوگوں کا قول ہے نا, کھاؤ کماؤ مر جاؤ اور اس کے علاوہ کچھ نہیں. قرآن نے ان کو نظریہ دیا ہے کہ اگر کوئی آدمی ایسا ہے جو دنیا کی صرف آرائش و زیبائش اور صرف دنیا ہی کے چکر میں ہمیشہ پڑا رہتا ہے تو رب کریم کہتا ہے کہ میں اس کو دنیا میں دے دوں گا. ایسا نہیں کہ نہیں دوں گا, دے دوں گا, مگر اگر دنیا میں دوں گا تو آخرت اسے خالی کر دوں گا اس کی. اسی مفہوم کو قرآن نے سورہ نساء شریف کے اندر یہ بیان فرمایا ہے, من کان یرید ثواب الدنیا, جو شخص, مفہوم کچھ آیت کریمہ کا یہ ہے, جو شخص دنیا کا ثواب چاہتا ہے, دنیا کی لذت اور آرائش چاہتا ہے, ہم اسے دنیا میں دیتے ہیں لیکن آخرت کی آرائش خالی کر دیں گے اسے. اور اسی مفہوم کو غالباً سورۃ تغابن کے اندر بیان فرمایا گیا ہے نا. اور جو لوگ آخرت کو چاہتے ہیں, فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ, تو اتنا جان لو کہ جو اللہ کی رضا کے لیے کچھ کرتا ہے نا, اور اللہ ہی کی خوشنودی چاہتا ہے, تو رب کریم کے پاس دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی دونوں حصہ اس کا مقرر کر دیا گیا ہے. تو جو دنیا کی زندگی اور آرائش چاہتا ہو, ہم اس میں ان کا پورا پھل دے دیں گے, اس میں کمی نہ کریں گے. مگر اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار, یہ ہے وہ جن کے لیے آخرت میں کچھ نہیں سوائے آگ کی. مگر آخرت میں ان کو کیا ملے گا؟ آگ ہی آگ, آگ ہی آگ. وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما کانوا یعملون, اور جو دنیا میں کر کے آئے تھے وہ سب ہم ضائع کر دیں گے, کچھ بھی نہیں ہوگا. اچھا صاحب, یہ آیت کریمہ مسلمانوں کو انکرج کر رہی ہے, اس دور کے مسلمانوں کو, ہر دور کے مسلمان کو. کیسے؟ کہ ذرا سوچیے, پھر وہی مفہوم آ رہا ہے کہ ذرا سوچیے, ایک طرف مکہ مکرمہ میں سرمایہ دار طبقہ کے غرور اور تمکنت کے چراغ چل رہے ہیں, اور دوسری طرف اسی سرزمین پر اسی شہر کے اندر غربت و افلاس کے پارے ہوئے غلام جو اسلام لا چکے ہیں, جن کی صبح کی خوراک مل گئی تو شام کا پتہ نہیں اور شام کی مل گئی تو صبح کا پتہ نہیں, جن کو رات کی نیند اور دن کا جگنا کچھ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ کیسے صبح ہوتی کیسے شام ہوتی, دونوں باتیں. اس منظر نامے میں اگر ایک شخص ایمان لاتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ میں ایمان لانے کے بعد کتنی آزمائشوں سے گزروں گا، جبکہ فلاں اتنے آرام و آسائش سے ہے، تو اس کا ایمان وہیں متزلزل ہو جاتا ہے، اس کا ایمان متزلزل ہو جاتا ہے۔ اسی مفہوم کو 25ویں پارے میں بیان فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر ہم چاہیں تو ان کافروں کی چھتوں کو سونے کا بنا دیں، ایسا ڈیکوریٹڈ کر دیں اس کو کہ جس کی کوئی مثال نہ مل سکے، مگر اس وجہ سے نہیں کر رہے ہیں کہ ایمان والے آزمائش میں پڑ جائیں گے۔ ایمان والے آزمائش میں پڑ جائیں گے، آج بھی یہی ہے، شکایت کے دفتر لوگ کھول دیتے ہیں کہ صاحب میں نماز بھی پڑھتا ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، کسی برائی بھی نہیں ہے امام صاحب، پھر بھی اللہ تعالیٰ مجھے کیوں آزما رہا ہے؟ ارے عجیب سی بات ہے نا۔ اور اس کے مقابل میں جب ایک مسلمان نگاہ کھول کر کے اپنے غربت اخلاق کے عالم میں دیکھتا ہے، ایک کافر ایک مشرک الگ پوس عمارت میں رہتا ہے، اس کا بزنس چھایا ہوا ہے، دنیا کی ہر نعمت اس کو میسر ہو چکی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تو اس کا ایمان متصدق ہو رہا ہے، وہی وہ وقت ہے بندے کے سنبھلنے کا۔ اگر اس وقت وہ بندہ نہ سنبھلا تو گھر بھی گر جائے گا۔ قرآن مقدس نے اسی منظر نامے کو ایک بڑے ہی ٹھنڈے لب و لہجے میں دل کے ایمان میں، ایمان کے دل کے اندر اتارنے کی کوشش کی ہے کہ اے مسلمانوں، اگر ایسی بات ہے کہ واقعی وہ آسائش و زیبائش میں رہتے ہیں اور تمہیں نہیں مل پا رہا ہے، تو یہ تو یہیں کے لیے ہے نا، آخرت میں کیا ہے ان کا؟ لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، آخرت ان کو کیا ملے گا؟ صرف آگ، بس جہنم میں جھونک دیے جائیں گے اور اس کے بعد چلتے رہیں گے۔ اب اگر تم یہ چاہتے ہو، دنیا کی مختصر سی دیر دن کی زندگی کی آسائش چاہے تو تمہیں یہ مل جائے گی، اور اگر تم چاہتے ہو کہ دائمی تم کو آرام ملے تم کو دے دیا جائے گا، چوز کر لو۔ قرآن نے کہا ہے نا کہ کافر سے جواب کافر سے پوچھا جائے گا تم کتنا دن رہ کر کے آئے، تو کیا کہیں گے؟ تارا کم لبستا تارا لبست یومن او بابا یوم، ایک دن یا آدھا دن رہ کر کے آئے ہیں بس، ہے نا۔ تو اگر تم چاہو تو یہ لے لو یا چاہو تو وہ لے لو۔ یہ تو بھائی میں تو جانتا ہوں کہ ایسا سودا ہے کہ کوئی بھی شخص اس کو ریفیوز نہیں کر سکتا ہے۔ ہارے گئی بات یہ کہ اس منزل پر کھڑے ہو کر کے صبر کے جن مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے اس کی بھی صدوہ اللہ ہی سے کر دی جائے گی، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ یہ بات فیکٹ ہے کہ ایک آدمی کے گھر میں اگر چار دن سے فاقہ ہوگا تو کچھ کر سکتا ہے وہ، اور یہ بار بار میں عرض کر چکا ہوں کہ بھوکے کا کوئی مذاب نہیں ہوتا ہے، کیا کر جان لوگوں نے، بھوکے کا کوئی مذاب نہیں ہوتا، بھوکے کا مذاب اس کا کھانا ہے بس۔ جب پیٹ خالی ہوگا نا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کاد الفقر ان یکون کفرا، محتاجگی انسان کو کفر کے قریب پہنچا دیتی ہے، محتاجگی انسان کو کفر کے قریب پہنچا دیتی ہے۔ اب اس منظرنامے میں ذرا دیکھیں صحابہ کرام کی زندگی واللہ العظیم کتنی، اسی لیے تو اللہ نے ان کے مراتب بیان فرما دیے، کیسی عظیم زندگی ہے، کیسی عظیم، اللہ اکبر، بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، کئی کئی دن کچھ نہیں مل رہا ہے، مگر کیا مجال کے ایمان کے اندر تذکر پیدا ہو جائے، جبکہ آفرس مل رہی تھی، ایمان چھوڑ دو یہ دے دیں گے، آ جاؤ اپنے مذہب میں تمہارے ساتھ یہ کر لیا جائے گا، یہ فیسلٹیز تم کو پرووائڈ کر دی جائے گی، مگر کچھ نہیں۔ جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ دیا ہے تو پڑھ دیا ہے بس، ہے نا۔ افمن کانا علی بینۃ من ربی، تو کیا وہ جو اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہو اور اس پر اللہ کی طرف سے گواہ آئے اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب پیشوا اور رحمت بن کر آئی ہو، وہ اس پر ایمان لاتے ہیں اور جو اس کا منکر ہو سارے گروہوں میں، تو آج اس کا وعدہ ہے تو اے سننے والے تجھے کچھ شک اس پہ تجھے کچھ اس میں شک نہ ہو, بے شک وہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے, لیکن بہت آدمی ایمان نہیں رکھتے. آیت نمبر 17 کا ترجمہ سیدی اعلیٰ پڑھا ہے میں نے اپنی بار. تو کیا وہ جو اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہو, مسلمان اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر, مسلمان اپنے مذہب کے بارے میں کبھی شبہ نہیں کر سکتا ہے اور کرنا بھی نہیں چاہیے. اگر اس نے شبہ کیا تو اسلام کچرائے گا ہاتھ چھوڑ کر. کیا سمجھا آپ لوگوں؟ اگر کوئی مسلمان اپنے مذہب کے تعلق سے کسی بھی امر میں کوئی شبہ کرتا ہے تو مسلمان نہیں رہتا ہے. اس لیے کہ ایمان نام ہے نا اذعان کا. یہ کیا چیز ہے؟ یہ ایمان نام ہے اذعان کا, اور اذعان کہتے ہیں پختہ یقین کو. اور یقین جہاں ہوگا وہاں شک نہیں ہو سکتا, اور جہاں شک ہوگا وہاں یقین نہیں ہو سکتا. تو یقین ایمان کی سب سے عظیم دولت ہے. مسلمان اس میں شک نہیں رکھتا ہے. الحمدللہ ہم مسلمان ہیں, اور رب کریم کی بارگاہ میں صدقہ ہے کہ اسی ایمان پر ہمارا خاتمہ بھی ہو. تو اے مسلمانوں, تم روشن دلیل پر ہو, اور یہ اللہ کے حبیب آپ روشن دلیل پر ہو, اور اس پر اللہ کی طرف سے گواہ آئے. آپ تو اترے ہی تھے, آپ کو تو نبی بنایا ہی گیا تھا, حق گوئی آپ کا شیوا تھی, اور آپ کی حقانیت اور آپ کی نبوت اور آپ کے مذہب کی توثیق و تحقیق کے لیے قرآن اتار دیا گیا ہے. قرآن آپ کے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے سارے مسائل زندگی اور جو آپ لوگوں کو بتاتے ہیں ان سب کے بارے میں ایک مہر لگا دے رہا ہے کہ آپ سچ بول رہے ہیں, ہے نا؟ اور اتنا ہی نہیں, خالی قرآن نے آپ کی تصدیق کی ہو, بلکہ اس سے پہلے حضرت موسیٰ کے اوپر جو کتاب اتری تھی وہ بھی تو آپ کی توثیق کو تصدیق کر رہی ہے. امام و رحمت, وہ راہبر ہے, وہ رحمت ہے. کون کتاب؟ موسیٰ علیہ السلام پر اترنے والی کتاب توریت شریف. یہ کیوں صرف موسیٰ کی تخلیق کی گئی علیہ السلام کی؟ اس بنیاد پر کی جس منظر میں گفتگو ہو رہی ہے, اس زمانے میں یہودیوں کا غلبہ تھا جسے آج امریکہ میں, امریکہ میں کیا ہے, وہی تو امریکہ کیا پوری دنیا کو اپنے قبضے میں لیے ہوئے ہیں, حالانکہ تعداد کوئی زیادہ نہیں ہے لیکن لکڑی بڑے لگاتے ہیں نا. وہ لکڑی لگانا جانتے کہ نہیں جانتے آپ لوگ؟ ایک اردو کا محاورہ آتا ہے لکڑی لگانا, ادھر سے ادھر کر کے ادھر ادھر کر کے پھنسا دینا, پریشان کرنا. تو لکڑی لگانا ان کا شیوا ہے یہودیوں کا. گھر میں بیٹھے پوری دنیا کو لڑا کر کے اپنا مزہ لے رہے ہیں. کریڈٹ کا ایسا جال بچھایا ہے اس ملک کے اندر کہ ایسا جال بچھایا ہے کہ اپنے کچھ نہیں کرتے ہیں. ان کا ان کو لے کر کے دے دیا, ان کا ان کو لے کر کے دے دیا, ان کو ان کو دے دیا, ان کو ان کو دے دیا, اور اس کے بعد اپنا بیٹھ کر کے مزہ مار رہے ہیں. سب سود سود سود, جبکہ ان کے مذہب میں خود سود کی شدید ترین مذمت آئی ہوئی ہے. کسی بھی اسلامی آسمانی کتاب کے اندر سود کے سلسلے میں کبھی بھی کوئی گرب گوشا رکھا ہی نہیں گیا تھا, ان لوگوں نے نکال رکھا اپنا ماض اللہ السلام. تو یہ یہودیوں کے ماحول میں قرآن گفتگو کر رہا ہے کہ ایک تو قرآن نے تصدیق کی رسول کریم کی, اور قرآن کے ساتھ ساتھ کس کتاب نے بھی تصدیق کر دی؟ کتاب موسیٰ. موسیٰ کی کتاب توریت نے بھی تصدیق کر دی کہ اللہ کے رسول ہیں. کئی بار اس بات کو بارہا عرض کیا گیا ہے کہ ما سبق انبیاء و مرسلین کی کتابوں کے اندر رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ساری نشانیاں بیان فرمائی گئی تھیں جو نبی کریم پیدا ہونے والے تھے اس سے پہلے ہی, ہزارہ سال پہلے, 500 سال پہلے, 1000 سال پہلے, ایک ایک چیز مینشن کر دی گئی تھی. آخر بات کیا تھی کہ جب ابھی حضور نے نبوت کا اعلان بھی نہیں فرمایا ہے نا, شام کی سرزمین پر تجارت کی غرض سے تشریف لے جا رہے ہیں, راستے میں ایک گرجا کے پاس رکے, ایک بیری کا درخت تھا, بیری جانتے ہیں نا, اس کے نیچے قافلہ رکا اور حضور اس درخت کے نیچے جا کر کے لے گئے. اس گرجا کا جو پادری تھا وہ بڑی دیر سے دیکھتا رہا اس منظر کو, بحیرہ راہب غالباً نام ہوگا, دیکھتا رہا بڑی دیر سے, اور اس کے بعد پھر نکلا اپنے گرجے سے, اس بعد قافلے والوں سے پوچھا کہ کہاں کا قافلہ ہے. لوگوں نے کہا کہ ہم مکہ کے رہنے والے ہیں, بزنس کی غرض سے ہم لوگ سیریا جا رہے ہیں شام, کیونکہ قافلہ کئی لمبے عرصے سے نکلا ہوا ہے, تھکا ہوا تھا, لوگوں نے سمجھا کہ ہم لوگ یہیں آرام کر لیں. کہا یہ جو ببول کے نیچے, اس پہ بیری کے نیچے لیٹائیے کون, یا ببول کا درخت والوں کا یہ کون ہے؟ کہا ہمارے ہاں ایک شریف خاندان کے ایک نوجوان ہیں, کہا میں ان سے ملنا چاہتا ہوں. آیا, دیر تک دیکھتا رہا حضور کے چہرے مہرے کو, ڈیل ڈاؤن کو, ہر ایک چیز غور سے دیکھتا رہا, اور پھر گیا اپنے اسی عبادت خانے میں اور اس نے وہ کتاب نکالی جو ریئل کتاب تھی, پڑھنا شروع کیا. جب ساری نشانیاں ٹیلی کر گئیں, لوٹ کر کے آگے کہتا ہے جو قافلہ سالار تھے, یہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ چند ہی دنوں کے بعد یہ نبوت کا اعلان کرنے والے ہیں. کیسے معلوم تم کو؟ اس وجہ سے کہ ہماری کتاب کے اندر جو علامات و نشانیاں بیان کی گئی تھی وہ سب اس نوجوان کے اندر پائی جاتی ہے نا. تو کیا وہ کتاب موسیٰ, قرآن سے پہلے تو کتاب موسیٰ نے اس کی تصدیق کی ہے, اور کتاب موسیٰ کی تصدیق کے باوجود بھی اے یہودیوں تم ایمان نہ لاؤ, یہ کتنا بڑا ظلم ہے یہ, ہے نا. ایک چیز وہ ہے کہ ٹھیک ہے بندہ, ایک آدمی انجانے میں کوئی غلطی کر لیتا ہے, ٹھیک ہے بھائی اس کو ایکسکیوز کر دیا جاتا ہے, معاف کر دیا جاتا ہے نا, لیکن جانتا ہے کہ یہ غلط ہے اور پھر کر رہا ہے تو دوہرا مجرم ہے کہ نہیں؟ جانتے ہو کہ اللہ کے رسول کا انکار, جلدی جلدی. تب کیا ہے, ایسا جو بھی کرے گا فن نار موعدہ, تو اس کا وعدہ اللہ کی طرف سے کہ اس کو جہنم میں لٹا دے. معلوم یہ ہو گیا کہ دنیا کے میں پائے جانے والے جتنے بھی مذاہب ہیں سوائے اسلام کے, کتنا اچھا سے اچھا کام کریں, کچھ سے کچھ کر جائیں, سب اپنی جگہ مسلم ٹھیک ہے, لیکن ایمان نہ لانے کی بنیاد پر وہ کبھی مستحق جنت ہو ہی نہیں سکتے, کبھی جنت میں نہیں جائیں گے, ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. ان کا وعدہ, ان سے وعدہ ہے. ومن اظلم مما افترى على الله كذبا اولئك يعرضون على ربهم, اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر اس طرح کرے, جھوٹ باندھے, وہ اپنے رب کے حضور پیش کیے جائیں گے. اور ویقول الاشہاد, اور ان کے گواہ بولیں گے, ہؤلاء الذین کذبوا علی ربہم, یہی ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کے اوپر جھوٹ باندھا تھا. تو اللہ کی لعنت ہے ان ظالموں کے اوپر جو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اس میں کجی چاہتے ہیں کہ تاکہ یہ راستہ سیدھا نہ جائے بلکہ ٹیڑا ہو جائے. وہم بالآخرت کافرون, کافرون وہی آخرت کے منکر ہیں. اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض, وہ زمین میں تھکانے والے نہیں ہیں کہ اللہ کو عاجز کر دے. وما کان لهم من دون اللہ من اولیاء, اور نہ اللہ سے جدا ان کا کوئی دوست اور حمایتی اور ولی ہے. یضاعف لهم العذاب, انہیں عذاب پر عذاب ہوگا. ما کانوا یستطیعون السمع, وہ نہ سن سکتے تھے اور نہ دیکھتے تھے. ان ساری آیات مبارکہ میں پوری جو تین چار آیتیں ہیں ایک ساتھ, ان کا مفہوم بالکل جوائن ہے کہ عیسائیوں نے کیا کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں, یہودیوں کا ایک طبقہ کہتا ہے کہ حضرت السلام اللہ کے بیٹے ہیں, مشرکین مکہ کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں, اور ان کے علاوہ اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے بتوں کو بھی اللہ کا صحیح و شریک جانتے تھے. تو قیامت کے دن جب اللہ جل شانہ کی حضور, اچھا اس پر طرفہ تماشا یہ جب ان سے کہا جاتا تھا نا کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو تو کہتے تھے کہ نہیں ہمارے باپ دادا کیونکہ ایسا کرتے چلے آئے ہیں ان کی کتابوں میں لکھا تھا یہی حق ہے یہی حق ہے. آج بھی اگر کوئی جماعت یا کوئی طبقہ ایسا ہو کہ جو جس کے اندر شرک کی بو پائی جاتی ہو, جیسے کوئی شخص یہ کہے کہ صاحب ہم فلاں کو اس لیے سجدہ کرتے ہیں کہ اس میں یہ شرک نہیں کرتے ہیں, شرک تو اس وقت ہوتا کہ جب ہم اس کو اللہ کے ساتھ شریک مانتے, یعنی کہنے کا مطلب یہ کہ اللہ اور اس کو ہم الگ الگ سمجھتے تب شرک ہوتا. ہم تو اس کو سجدہ اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ اس کے اندر ان کر گیا ہے تو گویا کہ دونوں ایک ہو گئے, تب شرک کہاں رہا یہ. آج بھی دنیا میں ایسے مذاہب ہیں اور بنام اسلام ہیں, مصیبت تو یہ کہ بنام اسلام ہے شرک. تو کیا ہے کہ ویقول الاشہاد پھر ان کے اوپر گواہ لائے جائیں گے. گواہ کیا ہے یاد رکھیے گا کہ آدمی چلتا پھرتا اٹھتا بیٹھتا جو کچھ کرتا ہے وہ مظاہر یہ دیکھتا ہے کہ ہمارے ساتھ آگے پیچھے کوئی نہیں, مگر اس کے ساتھ اس کے گرد و پیش کے رہنے والی ہر چیز گواہ بنتی چلی جاتی ہے. آپ اگر کمرہ بند کر کے نماز پڑھو گے تو وہ بھی گواہ ہے, اور اگر آپ کمرہ بند کر کے کوئی برائی کرو وہ بھی گواہ ہے. ذرہ ذرہ گواہ بن جائے گا, ایک چیز گواہ ہوگی قیامت کے دن. اس بات میں تو اس وقت گواہ لائے جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ اب تم بتاؤ کہ یہ کیا کہتا تھا دنیا میں, ہے نا. مجرم سے جب پوچھا جائے گا کہ تم نے یہ جرم کیا تھا تو کہے گا نہیں کیا. سورہ یاسین شریف کی آیت کریمہ کہ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. جب مجرم سے پوچھا جائے گا تم نے یہ جرم کیا تھا, بولے گا نہیں میں نے کیا, تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اچھا یہ فرشتہ اس کے منہ پر مہر لگا دے, بند ہو جائے اس کا. اب اس کے بعد اس کے آزاد جوارے گواہی دیں گے, ہاتھ پیر سب گواہی سب بولنا شروع کر دیں گے. زمین کے وہ حصے جس زمین پر کوئی جرم کیا ہوگا وہ حصہ گواہی دے گا, ہر چیز گواہ ہو جائے گی. تو اب وہ گواہ بولیں گے کہ ہاں اس نے فلاں کو تیری عبادت میں شریک ٹھہرایا تھا, یہ مشرک یہ مشرک یہ کافر یہ وہ یہ وہ یہ وہ ساری چیزیں گواہ. تو اب اس کے بعد ان کا نتیجہ کیا ہوگا, اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اللہ کی لعنت ان کو مل جائے گی, اور اللہ کی لعنت اللہ اکبر اللہ محفوظ فرمائے. علماء کا فقہا کا مسئلہ یہ ہے کہ کوئی مسلمان کسی مسلمان کے اوپر لعنت نہ کرے, کوئی مسلمان کسی مسلمان کے اوپر لعنت نہ کرے. لعنت جو اصطلاحی مفہوم ہے اس لحاظ سے, ہاں اگر کسی شخص نے گالی کے طور پر استعمال کیا ہے برا ضرور کیا ہے, مگر اس کا وہ حکم شرعی نہیں ہوگا جو اصطلاحی ہے. کہ لعنت جو ایک عظیم عذاب ہے اللہ کا بہت بڑا عذاب ہے, لعنت وہ مراد نہیں ہوگی اس وقت. اور زبان میں لوگ گالی دے دیا کرتے ہیں, اس طرح سے گالی, لیکن پھر بھی احتیاط لازم ہے. تو اللہ کی لعنت سے اوپر ہوگی. حضرت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ قیامت کے دن شیطان کو جہنم کے بالکل کنارے لا کر کے کھڑا کیا جائے گا, اور اس کے بعد اس کو ایک کرسی پر بٹھایا جائے گا. فرشتوں کو حکم دیا جائے گا کہ آسمان کے فرشتے اس کو جہنم میں ڈھکے, وہ جائیں گے اس پر ہلائیں گے, وہ جنبش تک نہیں کر سکے گا. تو پھر اس کے بعد دوسرے آسمان کے فرشتے بھی مل جائیں گے اس کے ساتھ, اور پھر ہوگا کہ اب اس کو ڈھکے لو پھر بھی نہیں جنبش دے پائیں گے, یہاں تک کہ ساتوں آسمان کے فرشتے مل کر کے اس کو ڈھکے لیں گے پھر بھی نہیں ہلا سکیں گے. جب کرسی ہوگی وہ تو زمین کے فرشتے لائے جائیں گے وہ بھی نہیں ڈھکے سکیں گے. ہوتے ہوتے مخلوقات الہیہ میں جتنے فرشتے پیدا کیے گئے سارے فرشتے مل کے اس کرسی کو ڈھکیلیں گے جہنم میں ڈھکیل دیں, مگر نہیں ڈھکیل سکیں گے. تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ جانتے ہو کیوں نہیں جا رہی ہے اس کی کرسی؟ فرشتے کہیں گے اللہ تو ہی بہتر جانتا ہے. رب کریم ارشاد فرمائے گا اس کے گلے میں لعنت کا توق پڑا ہوا ہے، اسی گلے میں لعنت کا توق پڑا ہوا ہے، تمہاری بساط نہیں کہ اس کو جنبش دے سکو۔ یہ ہے وہ لعنت، اللہ تعالی ہر مسلمان کو محفوظ فرمائے، تو ان کو اللہ کی طرف سے لعنت ہوگی، اور اس کے بعد وہ لوگ بھی کہ جو حق بات کے راستے میں رکاوٹیں ڈالتے ہیں ان کا بھی یہی اجر ہوگا۔ حق بات کے راستے میں رکاوٹ ڈالنا بہت بڑا جرم ہے۔ اور رہ گئی بات یہ مشرکین مکہ، کیا تم رب کریم کو عاجز کر سکتے ہو؟ ہر کسی تمہارے عاجز کرنے سے رب کریم عاجز کبھی نہیں ہو سکتا ہے، وہ صحیح معنوں میں مختار ہے، طاقتور ہے، الپائٹی بھی ہے، کون اس کو عاجز کر سکتا ہے؟ اور پھر ان کی صورت یہ ہوگی کہ ان کو عذاب پر عذاب دیا جائے گا۔ یہ دعا واد عین سے کا مادہ ہوتا ہے عربی میں، معنی ہوتا ہے کہ دوہرا عذاب۔ جب عربی میں واد عین سے کے ساتھ کوئی ورڈ یوز کیا جاتا ہے تو اس میں ڈبل معنی پایا جاتا ہے، یضاعف لہم العذاب، ان پر عذاب ملتا رہے گا، دوہرا عذاب دیا جائے گا۔ اور یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانیں گھاٹے میں ڈالی، اور وضل عنہم ما کانوا یفترون، اور جو اللہ کے حضور باتیں جوڑتے تھے نا، جو بناوٹیں کرتے تھے، جو اللہ کی بارگاہ میں شرک کیا کرتے تھے، تو کیا ہوا کہ اس وجہ سے یہ لوگ راستے سے ہٹ گئے۔ لا جرم انہم فی الارض مفسرون، تو لا محالہ، یقیناً لا ریب، بے شک وہی لوگ گھاٹے میں ہیں، وہی لوگ گھاٹے میں ہیں۔ تو یہ رسول اور میرے رسول کے پیارے صحابہ، ان کے لیے تو خود ہی اللہ تعالی نے عذاب مقرر کر رکھا ہے۔ آپ چند دن کی اور بات ہے کہ اس گھٹن آمیز ماحول میں کچھ دن اور آپ صبر کر لیجئے، اس کے بعد پھر اسلام کا سورج تو ایسا نصف النہار پر چمکے گا کہ ساری دنیا روشن اور نور نارا نور ہو جائے گی، اور ہوئی۔ اب دیکھیں اتنا بیان کرنے کے بعد کفار و مشرکین کا قرآن پاک کا ایک اسلوب ہے، قرآن جب جہنم کا ذکر کرتا ہے تو اس کے ساتھ جنت کا بھی ذکر کرتا ہے، قرآن جب عذاب کا ذکر کرتا ہے تو اس کے ساتھ رحمت کا بھی ذکر کرتا ہے، اور قرآن جب کفار و مشرکین کے تعلق سے کوئی گفتگو کرتا ہے تو اس کے ساتھ ہی ساتھ فوراً مسلمانوں کی دلجوئی کے لیے بھی گفتگو شروع کر دیتا ہے۔ یہ پورا چار پانچ آیتوں میں کیا تھا؟ صرف اور صرف کافروں کے تعلق سے گفتگو ہوئی ہے، جس کا میں نے ابھی پورا تفصیل ترجمہ کیا ہے۔ اب دیکھیں یہاں سے شروع ہو رہا ہے، بے شک جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے اور اپنے رب کی طرف رجوع لائے وہ جنت والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ دونوں فریق کا حال ایسا ہے جیسے ایک اندھا اور بہرا اور دوسرا دیکھتا اور سنتا، کیا ان دونوں کا حال یکساں ہے؟ تو کیا تم دھیان نہیں کرتے؟ یہ آیت کریمہ آیت نمبر 24 تک کا ترجمہ مکمل ہوا۔ کیا مطلب؟ رہ گئی بات اب مسلمانوں کی، تو جو لوگ بھی ایمان لا کر کے اچھا کام کیے تو کیا ہوا؟ وہ اخوت الی ربہم، اور اپنے رب کی طرف رجوع لائے۔ یاد رکھیے گا دوستوں، جب بھی کوئی مسئلہ اٹکے، کوئی پریشانی ہو، کسی طرح کا کوئی غم لاحق ہو، تو فوراً اللہ کی طرف رجوع کیا کیجیے۔ صحاب انبیاء و مسلم کا طریقہ یہ تھا کہ جب ان کے ساتھ کوئی مسئلہ پیدا ہوتا تھا، کوئی پریشانی آتی تھی، تو فوراً اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے۔ رجوع کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اپنے سارے معاملات کو اللہ کے سپرد کر دیا جائے، یہ رجوع ہے۔ طریقہ اس کا یہ ہے کہ دو رکعت نفل نماز پڑھی جائے اور اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر کے کہا جائے، میرے مالک تو ہی خالق، تو ہی مالک، سارا معاملہ تیرے حضور، بس سارا معاملہ تیرے حضور، تو جو چاہے میرے حق میں بہتر ہے وہی کر دے۔ بس بندہ کب چاہے گا کہ اپنا نقصان ہو؟ ارے بھائی، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بظاہر فائدہ لگتا ہے لیکن باطن میں کیا ہوتا ہے؟ نقصان ہوتا ہے۔ تو بندے کی نگاہ ہی کتنے کی وہ گہرائیوں میں ڈوب سکے؟ تو خالق ہے، تو مالک ہے، نقصان کے پردے میں اگر تو ہمارا فائدہ دے عطا فرما رہا ہے تو ہم نہیں جانتے اس کو نا، لہٰذا تیری بارگاہ میں رجوع ہے، تو ہی اس کو جیسے انداز میں چاہے اپنے فضل سے کرم کر دے۔ یہ طریقہ ہے۔ قرآن مقدس نے اس آخر رکوع کے آخر میں دو چیزیں موازنے کی پیش کی ہیں, اور کتنا انوکھا لفظ ہے, مثل الفریقین کالاعمى والاصم والبصیر والسمیع. اعمى اندھے کو بولتے ہیں اور اصم بہرے کو بولتے ہیں, اور بصیر دیکھنے والے کو بولتے ہیں اور سمیع سننے والے کو بولتے ہیں, کہ گویا کی کافر و مشرک کی ایک مثال پیش کی گئی ہے. کافر اندھا ہے, مسلمان بینا ہے. کافر بہرا ہے اور مسلمان دیکھنے والا ہے. یہ مثال پیش کی گئی ہے. تو کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے ہیں. تو جب دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں, ایک اندھا کبھی بینا کے مقابل نہیں ہو سکتا, اور بینا کبھی اندھے کے برابر نہیں ہو سکتا ہے, اور ایک بہرا کبھی شنوا کے برابر نہیں ہو سکتا, اور شنوا کبھی بہرا کے برابر نہیں ہو سکتا ہے, تو اے مسلمانوں, تم تو بصیر و سمیع ہو, تمہارے برابر وہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ اب اگر ان کے پاس دولتوں کے انبار ہیں, ڈیکوریٹڈ مکان ہیں, چلتا ہے شان و شوکت کے ساتھ, چند غلام پیچھے نعرہ لگاتے ہوئے چلتے ہیں, اس سے تمہارا دن چھوٹا نہیں ہونا چاہیے, تم ہی کامیاب ہو. بس فرق اتنا ہے, ذرا سمجھنے کی تھوڑی سی پھیر پھیر ہے بس. الحمدللہ رب العالمین, مسلمانوں کو اس پورے درس سے جو آج ہوا ہے سبق حاصل کرنا چاہیے. آزمائش کے مرحلے میں مسلمان کبھی بھی دن چھوٹا نہ کرے. جب بھی کوئی ایسی بات آئے, آزمائش ہماری زندگی کو ترقی دینے کا ایک ذریعہ ہے. اگر رب کریم بندے کو آزمائش پہ نہ ڈالے تو بندہ سرکش نہیں ہو جائے گا. یہ نکیل ہے ہماری نکیل, کہ جب بندہ اڑنے کی کوشش کرتا ہے تو پر قطر دیا جاتا ہے, تاکہ اور تھوڑی سی اس کے اندر اور صلاحیت پیدا ہو جائے. رب کریم قرآن مقدس کے اس پورے رکوع کا ہم کو حامل بنا دے. اللہم صلی اللہ علیہ. آج ایک بڑی ہی دو تین پروگرام سے ایسی بات ہے, ہندوستان کی سرزمین پر ایک بڑی ہی قدر شخصیت تھی حضور صدر الشریعہ, جنہوں نے بہار شریعت لکھا, ان کے پچھلے صاحبزادے حضرت مولانا صاحب اور مصطفیٰ صاحب, جو جن کے ساتھ ہم کلکتہ میں دار العلوم دارالاسلام کے اندر 6 سال کام کر چکے ہیں, بڑے مطلب کی قدر شخصیت تھی. ابھی گزشتہ سنیچر کو ان کا انتقال ہوا, اور بڑا یعنی عجیب امیڈیٹلی سب کچھ ہوا. بیچارے دوپہر کو کھانا کھا کر کے مدرسے کا وقت تھا, اس کے بعد جا رہے گئے بیتھ روم سے لوٹ رہے تھے, بس ہارٹ اٹیک ہو گیا, فوراً ختم ہو گیا. جگہ مجھے ایسا شوق لگا جس کا کوئی یقین نہیں کر سکتا. 6 سالہ رفاقت ہماری ان کے ساتھ, ان کے لیے میں فاتحہ پڑھ رہا ہوں, آپ حضرات میرے ساتھ شرکت کریں گے. اور باللہ حضرت آپ بھی ذرا اس کو پڑھیں پڑھیں جی, آئیے اس کے لیے ہاں پڑھ دیجیے, ذرا اسے پڑھیں گے تھوڑا اچھا لگے گا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد بعد وسلم صلاة وسلام عليك سيدي يا رسول الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة رب كريم قرآن مقدس کی ابھی جو تلاوت ہوئی ہے اس میں اگر کوئی غلطی ہوئی سماعت فرما اور جو تفصیل بیان کی گئی اس میں اگر کسی طرح کا کوئی سب کوئی سکھ ہو کوئی غلطی ہوئی سماعت فرما ان سب میں اپنے کرم و فضل سے ثواب کی کثرت فرما اور ان سب کا ثواب حضور رحمت عالم تاجدار کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کرم میں شرف قبول عطا فرما حضور کی بارگاہ اقدس میں نظر ہو کر تمام انبیاء و مرسلین کی بارگاہ مقدسات میں نظر شرف قبول عطا فرما خلفاء راشدین امہات المومنین اولاد مبارکہ تمام صحابہ کرام صحابیات عظمہ تمام عیب مجتہدین کرواہ پاک نظر ہوتے ہوئے تمام سلاسل کے متقدمین اور متاخرین جملہ اجلے اولیاء کاملین کرواہ پاک نظر ہوتے ہوئے حضور کی امت پاک کے تمام ورثا صلحا شہدا اتقیا زہاد عباد کو علماء کو حفاظ کو رد ہوتے ہوئے خاص طور سے مواس اور مصطفیٰ صاحب علیہ الرحمہ کی روح کو نظر حسن قبل عطا فرما رب کریم ان کی قبر کو نور علی نور فرما دے رب کریم ان کی قبر کو طاحت نگاہ کشادہ فرما دے اللہ تو بندوں کی خطاؤں غلطیوں گناہوں سجیات کو اپنے کرم و فضل سے معاف فرماتا ہے کہ رب کریم ایک بشری تقاضے کے پیش نظر ان سے بھی جو کچھ بھی حرکات و سکنات ہوئی بماری کو مولا اسے معاف فرما دے کہ رب کریم ان سے راضی ہو جا اور ان کو راضی فرما دے یا اللہ ان کی قبر کے اندر انوار و تجلیات کی بارش کا نزول فرما اپنی رحمتیں ان کی قبر کے اوپر قبر میں عرضہ فرما دے ان کے اچھے اعمال جو فتویٰ نویسی انہوں نے اپنی زندگی بھر کی اور جو درس دینی دیا مالک مولا جو بچوں کو قرآن و حدیث پڑھایا فقہ پڑھائی اور اچھوں بچوں کی اچھی تربیت کی مالک مولا ان سب کے مالک مولا مجموعی ثواب کو قیامت تک ان کی قبر کے اندر اتار دے یہ رب کریم ان سے ان کی قبر کے اندر اگر کسی طرح کا کوئی عذاب ہے تو اسے مرتفع فرماتے ہوئے اپنی جنت کی نعمت ہے ان کے لیے اللہ فضل فرما اور آخرت کے مالک مولا ان کا پلہ بھاری فرما ان کے درجات بلند فرما مالک مولا ان کو اپنی بارگاہ قرب میں خصوصی شرف عطا فرما یہ رب کریم وہ ایک بڑے باپ کی بڑی اولاد تھے مالک مولا اور انہوں نے جس تگ و دو اور جافشانی سے دین کی خدمات کی ہے رب کریم تو خوب جانتا ہے کہ اللہ ان کی زندگی میں اگر کسی طرح کا کوئی تکاسل و تساہل ہوا اسے معاف فرماتے ہوئے انہیں اپنی بارگاہ کرم میں قرب عطا فرما اور ان کی قبر کے اندر ان کی قبر کو جنت کا حصہ بنا دے رب کریم قرآن پاک کا روحانی فیضان ہم سب کے دلوں پر جاری فرما دے اور قرآن پاک کے روحانی اثرات سے ہمارے دلوں پر جو گناہوں کے زنگ لگ جاتے ہیں اسے دور فرما دے قرآن سے پیار کرنے والا قرآن سے شغل و شغف رکھنے والا ہمیں بنا دے اور قرآن مقدس کے تمام
عوامل اور عوامر کو اور نواہی کو ہماری زندگی کے اندر ایسا داخل فرما دے کہ ہماری زندگی کا ہر لمحہ آئینِ قرآن میں ڈھل جائے اور معیار قرآن پر پورا اتر جائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا مولانا محمد والی واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔